أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے دوسرا سورہ اور مدنی سورہ یہ بھی ہے، یعنی پیغمبر اکرم پر ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ اس کی آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا جہاں محکم اور متشابہ آیتوں کے متعلق پروردگار عالم نے گفتگو کی ہے۔ صرف رب کے لیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، خدا وہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ منہ آیات محکمات، اس کتاب میں وہ آیتیں بھی ہیں جو محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور یہی کتاب کا فوکس ہے، یہی کتاب کا مرکز ہے، یہی کتاب کا سینٹر ہے۔ و اخر و متشابہات، اور دوسری وہ بھی آیتیں ہیں کہ جو متشابہ ہیں۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، بس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ یعنی فرض کیجئے ان کے لیے کلیئر نہیں بھی ہو رہا ہے تو پھر وہ اسی کے اوپر اس طریقے سے رہتے ہیں کہ جو محکم آیتیں ہیں ان کے میسج کو وہ اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ ظاہر ہے کہ محکم آیتوں کے ذریعے سے تو یہ سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ متشابہ آیتوں کے ذریعے سے محکم آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلے، وہ اس کے ذریعے سے فتنے کے درپے ہوتے ہیں اور اس کی تعویل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، نہ اس کی تعویل کوئی جانتا ہے سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور وہ جو علم میں راسخ ہیں۔ یقولون آمنا بہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر صاحبان عقل، وہ افراد جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ اس پر ہماری بات ہو چکی ہے فقط ریکال کرنے کے لیے۔ اگلی آیت میں انہی راسخون فی العلم کی ایک دعا ہے کہ جسے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ربنا، یعنی وہی دعا کا کنٹینیویشن ہے کہ اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو پھر مت دینا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت کر دی۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، جب سورہ فاتحہ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس وقت یہ بات آئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم کا پہلا مفہوم تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور دوسرا جو مفہوم ہے اس کے ساتھ ہی کہ ہمیں سیدھی راہ پر باقی رکھ، سیدھی راہ پر ثابت قدمی عطا فرما، کہ اسٹیڈ فاسٹنس کا جو مظاہرہ ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ جو روڈ صحیح مل گیا ہے تو پھر وہ روڈ ہم مس نہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری ڈائریکشن ادھر سے ادھر ہو جائے جس کے بعد ہم اپنی منزل سے یا اپنے ٹارگٹ سے دور ہو جائیں۔ اسی لیے غیبت کے زمانے میں خاص طور پر تاکید ہے دعائے غریق پڑھنے کی، وہ بھی اس سے متشابہ ہے، اس سے کافی ملتی جلتی ہے، وہ جو آپ عام طور پر پڑھا بھی کرتے ہیں جہاں تک میرا گمان ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب، یہ جو دلوں کو مقلب کرنے والا ہے، ہمیں دین پر، اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی ادا فرما، وہ جو اسٹیڈ فاسٹنس والی بات ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، خاص توفیق عطا فرما، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے تمام انسانوں کو اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ دن وہی قیامت کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی اب یہ دعا کرتے کرتے ایک سنت التفات جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر، وہ کہہ لیجئے، اور یا پھر پروردگار عالم کا مستقل ایک تبصرہ، یعنی اگر دعا کرتے کرتے ہی انسان یہ کہے کہ مالک تو ایسا کرنے والا ہے، اور اس کے بعد یہ جملہ ہے کہ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی وہی والی بات، اپنے آپ کو اور حوصلہ دینا کہ یقیناً جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یا پھر یہ کہ یہ پروردگار عالم کا ایک مستقل تبصرہ کہ جو تم دعا کر رہے ہو تو ظاہر خدا کا اس کے حوالے سے وعدہ موجود ہے، خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے۔ مطلب کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے. ان الذین کفروا, اور وہ لوگ, یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, یہ آیت نمبر 10, یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے مال اور اپنی اولاد کے ذریعے سے ٹھہر پائیں یا مقابلہ کر پائیں. یعنی کئی مرتبہ انسان جو اس کے ذہن کے اندر جو استغنا آتا ہے, استغنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے, اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, تو دنیا کے اندر دنیا سے بے نیاز ہونا یا دنیا کی حاجت کا نہ ہونا یا اس کو مینیمائز کر دینا, یہ تو بہت بڑی کوالٹی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مثلا انسان اپنے آپ کو, اپنی ضروریات کو مینیمائز کرے, وہ کہے کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے تو بھی چلے گا, یہ بھی نہیں ہے تو بھی چلے گا, یہ بھی نہیں ہے تو بھی چلے گا. لیکن خدا سے بے نیاز ہو جانا کہ مثلا خدا نہیں ہے تو بھی چلے گا, اور خدا ہے تو بھی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو یقیناً ہلاکت کا شکار کروا دیتی ہے. یہاں پر یہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ عام طور پر, یعنی دو چیزوں کی طرف مینشن کیا ہے, ابھی اس کی تفصیل آنے والی اگلی آیتوں کے اندر, جہاں 6 چیزیں آئیں گی, مگر یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں خاص طور پر جن کو ہائی لائٹ کیا گیا, ایک مال اور دوسرے اولاد, کہ انسان مال کی وجہ سے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے بھی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. ایون اگر آپ دیکھیں جو ابو لہب کے حوالے سے جو سورہ نازل ہوا, سورہ لہب, وہاں پر بھی آپ کو الفاظ یہی ملیں گے کہ تبت یا یدا ابی لہب وما تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے, اس کے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں, نہ اس کا مال اسے بچا سکا نہ ہی اس کی اولاد اس کو بچا سکی. وہاں پر جو کسب کا لفظ آیا ہے اس کے بارے میں قول یہی ہے کہ کمائی سے یہاں پر مراد ہے اولاد, اسی لیے عام طور پر اردو کے اندر بھی جو کمائی کا لفظ ہے وہ مال کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہے, اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ تو خیر کلیئر لکھا ہوا ہے, اولاد کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اور ایک اور امکان اس بات کا بھی ہے کہ اولاد میں ہم ہیومن ریسورس کو بھی شامل کریں, کہ ایک دفعہ انسان اگر اپنے ہیومن ریسورس کو بہت زیادہ دیکھتا ہے کہ مثلا اس کے پاس آس پاس خدمت کرنے والے نوکر چاکر بہت زیادہ ہو گئے, تو بھی وہ اس انداز سے سوچنے لگتا ہے کہ اب خدا میرا کیا بگاڑ لے گا, میرے پاس تو اتنے زیادہ ریسورسز ہیں. یہ بڑی یعنی سطحی فکر ہے, بڑی سپرفیشل ایک اپروچ ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, اللہ کے مقابلے میں نہ اس کا مال اسے بچا سکتا ہے نہ اس کی اولاد اسے بچا سکتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ, اور یہی لوگ وہ ہیں کہ جو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں, یعنی فیول انہی کو بنایا جائے گا کہ اسی کے اندر ان کو ڈال دیا جائے, خود بھی جلیں اور اس کے شولوں میں اضافہ کریں. کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ, اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, اس سے پہلے جو فرعون کا گروہ گزرا ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے, اس کی حرکت بھی یہی تھی. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور جو اس سے پہلے والے ہیں, یعنی فرعون سے بھی جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کا بھی یہی اپروچ تھا. یعنی یہ کوئی نیا ایٹیچیوڈ نہیں ہے, اگر کوئی انسان ہے اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے کہ مال یا اولاد کی وجہ سے یا لوگوں کی وجہ سے وہ بچ جائے گا, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. فرعون کے زمانے میں بھی فرعون والے یہ کر چکے ہیں, اور فرعون سے بھی جو پہلے والے گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی انداز اختیار کیا تھا, وہ بھی ہلاک ہوئے, یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے کیا کیا, ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو, ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فأخذهم الله بذنوبهم, تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفتار کر لیا, پکڑ لیا, سزا کا شکار بنا دیا. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اگر آپ دیکھیں بذنوبهم, ان کے گناہوں کی وجہ سے, یعنی ایسا نہیں کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ مثلا خامخواہ کسی کو عذاب دے, جب گناہوں کی کثرت اتنی زیادہ ہو جائے اور انسان اپنے آپ کو اس کا لازمی طور پر, یعنی اس کا انجام اسی طرح سے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو جائے, تو پھر ایز اے ریزلٹ اس کے اوپر عذاب آتا ہے, جبکہ وہ توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو, نہ ہی مغفرت طلب کرنے کے لیے تیار ہو, تو پھر اس کا یہ انجام ہونا چاہیے. واللہ شدید العقاب, اور یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. قل, اے حبیب کہہ دیجئے, للذین کفروا, ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا, ستغلبون وتحشرون الی جہنم, یقیناً تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا, سمیٹ کر لے جایا جائے گا. اچھا, مغلوب ہو جاؤ گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ظاہری طور پر یہ تمہارا جو طریقہ کار ہے, جو تجھ کو احتشام والا, اب یہ الفاظ تھوڑے مشکل ہو رہے ہیں, تجھ کو احتشام کا مطلب کیا ہوگا, تجھ کو احتشام کا مطلب ہوگا جو ظاہری شوشہ ہے, یہ ساری تمہاری ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے, یعنی تم پر دوسرے ڈومیننٹ ہو جائیں گے, مسلمان جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے, اور تم جو ہے وہ پس منظر میں چلے جاؤ گے, اور پھر تمہیں سمیٹ کر, کھینچ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اچھا اب یہ دونوں چیزیں قیامت سے متعلق ہو سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے جو تمہیں دنیا کے اندر کرنا ہے تم ظاہری طور پر شوشہ کر لو، لیکن بہرحال آخر میں تمہیں قیامت کے میدان میں مغلوب بھی ہونا ہے. جو صحیح معنوں میں پکے مومن ہیں یا مسلمان ہیں وہی غالب آنے والے ہیں، وہیں پر ان کی فتح کا اعلان ہو جائے گا اور تم سب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ تو بالکل کلیئر ہے. ایک دوسرا اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا لفظ ہے کہ ستغلبون، کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، دوسرے ڈومیننٹ ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آگے آنے والے مراحل ہیں، اب آپ اگر ذہن میں لائیں کہ یہ سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے اور ہجرت ہو چکی ہے اور لوگ مدینے کے اندر سیٹل ہو چکے ہیں، تو جتنے غزوات وغیرہ ہیں وہ سب مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہیں، یعنی بدر سے لے کر احد، خیبر، خندق، یہ سب بعد میں ہونے والا ہے. تو یہ ایک پریڈکشن اس کے اندر کی جا رہی ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی زندگی ہے اسی کے اندر ایک تو یہ مظاہرہ ہو جائے گا کہ جو کافر ہیں وہ سب کے سب مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمان جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے. یہ احتمال اس لیے بھی تھوڑا زیادہ اس کی ویٹیج لگتی ہے کہ اس کے فوراً بعد ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ جنگ بدر سے متعلق بہت مختصر لیکن ایک گفتگو یہاں پر آپ دیکھیں گے. جو قرآن مجید میں جنگ بدر کے بارے میں دو جگہ پر باتیں ہیں، ایک سورہ مبارک آل عمران میں اور دوسرے سورہ مبارک ہے انفال کے اندر جو آٹھواں سورہ ہے، وہاں پہ آیت نمبر 41 آن ورڈز آپ کو وہ کچھ تذکرہ ملے گا اور وہاں پر تفصیل کے ساتھ ہے. یہاں پر تو ایک اشارہ سا موجود ہے تو اس کا تذکرہ ابھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہے. تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کی طرف پروردگار عالم نے متوجہ کیا. ان اینی کیس قیامت والا معاملہ تو بالکل کلیئر ہے. وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد، اور تمہیں سمیٹ کر لے جایا جائے گا جہنم کی طرف اور وہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے. بئس کا مطلب ہے بری، اور آرام گاہ مہاد، مہاد عام طور پر آتا ہے اس کے لیے کہ مثلا جہاں پر انسان ریسٹ کرتا ہے، استراحت کرتا ہے، مثلا بیڈ ہے، بیڈ روم ہے، اس کے لیے کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک طنز ہے، اس نے ٹونٹ کیا ہے کہ وہ تمہاری جو آرام گاہ، تمہارا بیڈ روم جو ہے وہ وہی والا ہوگا. جس طرح سے عام طور پر ابھی صرف سمجھانے کے لیے، مثلا ایک کسی زمانے میں جب ہمارے اسکول ایج تھا ایک ڈرامہ آتا تھا، اس کے اندر یہ لوگ عام طور پر جو ٹارچر سیل ہوتا تھا اس کو ڈرائنگ روم بولتے تھے. اندھیرا اجالا ایک ڈرامہ آتا تھا، وہ پولیس والے جو ہیں وہ ٹارچر سیل کو بولتے تھے کہ یہ بیڈ روم ہے، سوری ڈرائنگ روم کی سیر کراؤ. وہ ڈرائنگ روم کی سیر کراؤ سے مراد کیا ہے؟ وہاں پہ ڈرائنگ روم کے اندر کوئی اس کو کولڈ ڈرنک تو نہیں پیش کرنی ہے، جو ان کا ایک انداز ہے اس کے اندر وہ لوگ اس کو چلاتے تھے. یہاں پر ایک ٹونٹ کیا گیا، ایک طنز کیا گیا ہے کہ اچھا وہ پولیس والے جو ہیں ان کے اندر تو ظاہر ہے کہ زیادتی کا، ناانصافی کا اور ظلم کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں پر تو ایسا بھی کوئی امکان نہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے وہ بئس المہاد، وہ کتنی بری آرام گاہ ہے. بئس یعنی بری، المہاد یعنی آرام گاہ، اس کو آرام گاہ کہنا یہ ایک طنز کے طور پر. قد کان لکم آیتن فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے آیت ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین ان دو گروہوں میں کہ جن کی آپس میں ملاقات ہوئی. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرہ، ایک وہ گروہ کے جو قتال کرنے جا رہا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا جو کافر تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دو برابر. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ذریعے سے جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں یقیناً عبرت ہے، ایک میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھنے کی آنکھیں رکھتے ہیں، جو سمجھنے والی آنکھیں رکھتے ہیں. یعنی دیکھنے سے یہاں پر مراد عقل استعمال کرنا، جو مشاہدہ کرتے ہیں اس کے بعد چھوڑ نہیں دیتے. تھوڑا سا ہمیں بورڈ پر جانا پڑے گا. یہ بورڈ مار کر نا، ہوپ فلی یہ بورڈ مارکر ہے، ہاں بورڈ مارکر، ٹھیک. آواز آ رہی ہے آخر تک ہماری اس کے اندر؟ اچھا ذرا سا اس کو دیکھیے گا، مدینہ اور مکہ کے درمیان جو یعنی اگر آپ جغرافیکلی اس کو دیکھیں گے تو یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، یعنی تقریباً یہ والا معاملہ بنتا ہے. اچھا اسی طریقے سے شام جو ہے، سیریا، وہ اس طرف کہیں پر آئے گا. یعنی یہ تین پوائنٹس اگر آپ کے ذہن میں ہیں، مدینہ، مکہ اور یہ شام، یہ جو ٹریڈ ان کا روٹ جو بنتا تھا مکہ والوں کا، ان کا ٹریڈ روٹ بنتا تھا، ایک تو وہ لوگ جاتے تھے یمن کی طرف اور دوسرے وہ لوگ جاتے تھے سیریا کی طرف. جو اس وقت جو جنگ بدر کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو جنگ بدر کے اندر شام جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جو ابو سفیان ہے وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر شام کی طرف چلا گیا تھا، وہاں پر اپنا بزنس وزنس کر کے یہ لوگ تھے ٹھیک ٹھاک یعنی ٹریڈرز تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں کو یہ کاروبار واروبار کرنا نہیں آتا تھا، ساری دو نمبریاں معلوم تھی، معلوم تھا کس طریقے سے لوگوں کو لوٹنا ہے اور کس طریقے سے کاروبار کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے منافع کو پروفٹ کو زیادہ بڑھانا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی. یعنی ایک جو ذہن کے اندر کانسیپٹ ہے نا کہ یہ لوگ بالکل جنگلی وحشی تھے، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، ایسا نہیں تھا معاملہ. ان کو معلوم تھا کس طریقے سے جاتے ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں، کس طرح سے مال دوسروں کے سامنے سیل کرتے ہیں، کس طریقے سے مارکیٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو پتا تھی. تو یہ یہاں سے نکل کر شام کی طرف چلا گیا تھا اور وہ روٹ ہے ابو سفیان کا. اب مسلمان تو آ چکے ہیں یہاں پر مدینہ منورہ کے اندر. ابو سفیان مکہ سے شام کی طرف جاتا ہے تو مدینہ تھوڑا سا راستے کے اندر اگر آپ محسوس کریں، ایک بالکل سپرفیشلی بھی اس کو دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مدینہ درمیان میں پڑے گا، تھوڑا ہٹ کے یہ شام کی طرف چلا گیا. شام کی طرف چلا گیا اور شام سے اس نے ایک میسنجر کو بھیجا مکہ میں کہ بھائی میں اپنا جو سامان ہے وہ لے کر آنا چاہتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے مکہ آنے میں بڑی رکاوٹ ہوگی، اس لیے کہ مدینہ میں محمد اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ مجھ پر حملہ کریں گے اور میرا مال لوٹ لیں گے. جب یہ انفارمیشن مکہ پہنچی ہے تو اس کے بعد پھر مکہ سے ایک پوری آرمی نکلتی ہے اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایز اے ریزلٹ مدینہ سے کچھ باہر کچھ پہلے جو بدر کا علاقہ ہے جو کنویں کا نام تھا اس جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور پھر ایز اے ریزلٹ وہ معرکہ پیش آیا جس کو ہم کہتے ہیں جنگ بدر. یہ 2 ہجری کی بات ہے. اب انفارچونیٹلی اس کے اندر چونکہ تاریخ جو لکھی گئی ہے وہ بنو امیہ کے دور میں لکھی گئی ہے تو بنو امیہ کے اندر اب آپ نوٹ کریں کہ یہ خود جو ہے یہ ابو سفیان جو ہے یہ بنو امیہ کا سب سے بڑا جو سردار ہے یہی ہے ابو سفیان اور یہی یہ ساری حرکتیں کرنے والا تھا. تو جب اس کے بعد پھر جب تاریخ لکھی گئی ہے تو اس کے اندر بادشاہ باقاعدہ مورخ سے یہ پوچھتا ہے ہسٹورین سے کہ یہ بتاؤ کہ میرے یہ جو ہمارے جو فور فادر تھے ان کا کیا رول تھا اس کے اندر. اس کو پیغمبر کے بارے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے اندر الفاظ بھی ہے اگر آپ اس حوالے سے کتاب اگر پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی کتاب ہے تاریخ اسلام علامہ سید علی نقی صاحب کی. اس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر بہت اچھی بحث کی ہے، بہت سیر حاصل بحث کی ہے. ورنہ بہت سے مسلمان ہسٹورینز نے اس کو اس طریقے سے لکھا ہے کہ ساری غلطی پیغمبر اکرم کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ پیغمبر اکرم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس جو یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے اور حملہ کرنے کے خوف کی وجہ سے ابو سفیان مجبور ہو گیا کہ مکہ جا کر وہ اس قسم کا ایک میسج بھجوائے اور ایز اے ریزلٹ پھر مکہ والے نکلے. یعنی یہ سارا جتنا بھی شروع ہوا تھا اس کی ریسپانسبلٹی ساری کی ساری پیغمبر اکرم کے اوپر تھی. آن دا کانٹرری فیکٹ یہ ہے کہ اس موقع پر ابو سفیان کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے مدینہ کو کانکر کیا جائے اور مدینہ کو کانکر کرنے کے لیے اور مکہ والوں کے جو جذبات ہیں ان کو ایموشنل بنانے کے لیے اس نے شام سے یہ میسج بھیجا کہ میرا قافلہ جو ہے خطرے میں اور پھر یہاں سے مکہ سے ان کی آرمی چلی ہے اور یہ افراد آ کر مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں. یہاں سے ان کا جو قافلہ تھا وہ مل جاتا ہے، یہ دونوں کے دونوں مل جاتے ہیں اور جب ملتے ہیں اور مل کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مدینہ منورہ میں اور اس کے بعد پھر بدر کی جو جنگ ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. ابھی آپ تھوڑا سا اس کی تفصیل اگر دیکھیں گے تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم حملہ کریں. یعنی اگر آپ دین کو بھی ہٹا دیں، آخرت کے خوف کو بھی ہٹا دیں، خدا کو بھی مائنس کر دیں، صرف ایک دنیاوی انداز سے دیکھیں تو پاسبل نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم اس موقع پر کوئی حملہ کرنے کی بات کریں. اس لیے کہ اس پوری وار کے لیے دنیاوی اعتبار سے میٹیریلسٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ پریپیئر ہی نہیں ہے. یہاں پر نہ افراد موجود ہیں، 313 تو کل لوگ موجود ہیں جو بڑی مشکل سے نکلے ہیں، نہ ان کے پاس گھوڑے پورے ہیں، نہ ان کے پاس تلواریں پوری ہیں، نہ ان کے پاس نیزے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے. اور ایسے میں یہ لوگ نکل رہے ہیں تو یہ تو کبھی بھی ہے، یعنی اگر دنیا داری کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کبھی کوئی اس طرح سے حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. ان کے اوپر اس جنگ کو مسلط کیا گیا. اور پھر اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے سورہ مبارک حج کی جو آیت ہے بڑی ڈیسائسو ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے اوزینا للذین یقاتلون بانہم ظلم وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے، قتال کیا جا رہا ہے. یعنی یہ آگے بڑھ کر آفینڈ نہیں کر رہے ہیں، دے آر ڈیفینڈنگ دیمسیلفز. یقاتلون فی سبیل اللہ، اور یہ لوگ پھر اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے. وہ تو پھر تذکرہ بہت جگہ پر آیا، مگر جو پرنسپلی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ مبارک حج کی جو اس حوالے سے کہ جو ان کو اجازت دی جاتی ہے اوزینا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے، لہذا ان کو اجازت دی جاتی ہے. مکہ میں بھی انہوں نے ظلم بہت کیے تھے, وہ یہاں پر مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی جب یہ تشریف آ چکے ہیں تو بھی ان کی جان نہیں چھوڑ رہے, اور اس کے بعد پھر مکہ سے آ آ کر ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, لہٰذا اب ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. قد کان لکم آیتن فی فئتین, تمہارے لیے یقیناً آیت ہے, نشانی ہے ان دو گروہوں میں, فئتین دو گروہ, التقطا جن کا آپس میں سامنا ہوا, فئتن تقاتلوا فی سبیل اللہ, ایک گروہ وہ کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کر رہا ہے, وہ اخرا کافرہ, اور دوسرا جو ہے وہ کافروں کا, یرونہم مثلیہم رأی العین, اور وہ ان کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دو برابر. اب یہ اپنے سے دو برابر دیکھ رہے تھے, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ دو تین چیزیں اس کے اندر بیان کی گئیں, بلکہ زیادہ بیان کی گئیں, مگر اگر خلاصتاً اگر دیکھا جائے کہ جو زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے, ایک اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, مگر پروردگار عالم نے ان کو ڈبل کر کے دکھایا, یعنی وہ جب دیکھ رہے تھے روب ان کے آنکھوں کے اندر ایسا آ گیا کہ جس کی وجہ سے یہ 300 جو ہیں وہ 600 کے قریب ان کو نظر آ رہے تھے, اگرچہ ان کی تعداد تقریباً 1000 تھی, 1000 کا لشکر تھا وہ سامنے والا, مگر پروردگار نے ایک مدد ان کے لیے یہ کی کہ وہ جو دیکھ رہے تھے ان کو وہ دو برابر نظر آ رہے تھے. کچھ اور اقوال بھی اس بارے میں بیان کیے گئے, واللہ یؤیدو بنصرہ من یشاء, اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے سرفراز کرتا ہے, یؤید تائید کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, بنصرہ اپنی مدد سے, من یشاء جس کی چاہتا ہے, ان فی ذلک لعبرتن لأولی الابصار, اس میں یقیناً عبرت ہے, میسج ہے اولی الابصار ان لوگوں کے لیے جو دیکھنے والے ہیں, جن کے پاس آنکھیں ہیں. اچھا, اب یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ اس جنگ کے اندر پروردگار کی طرف سے باقاعدہ ملائکہ نازل ہو کر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے. ایک تو یہ ہے کہ پروردگار عالم کہے کہ ٹھیک ہے تمہارا امتحان ہے, میدان کے اندر ڈٹے رہو, یا بچ گئے تو غازی ہو, اور اگر مارے گئے تو شہید ہو جاؤ گے. یہ بھی ہوا, بہت سی جگہوں پر ہوا, جنگ احد کے اندر یہی ہوا, مگر یہاں پر خصوصیت کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا معرکہ ہے, اور اس پہلے معرکے کے اندر پروردگار عالم نے باقاعدہ ملائکہ کو بھی نازل کیا, اور پھر ایز اے ریزلٹ یہ ہوا کہ یہ چھوٹی سی جو جماعت ہے, جو چھوٹی سی ایک فوج تھی, وہ غالب آئی, اور اس کے اندر پہ جو مولا کائنات کا جو کانٹریبیوشن ہے وہ واقعا ایکسلنٹ کانٹریبیوشن ہے, کہ جس کے اندر 70 افراد سامنے کے مارے گئے, ان میں سے 35 جو ہیں وہ مولا کی تلوار سے مارے گئے تھے, اور یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بنا تھا پھر بعد میں کہ جو ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو بغض بیٹھا ہوا تھا وہ اور بڑھ گیا مولا کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے, کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے سردار مارے گئے تھے, کہ بہت سے سردار ان کے اسی جنگ کے اندر ختم ہو گئے تھے, مثلا ابو جہل کو اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا نام ہے, وہ بھی اسی جنگ کے اندر مارا گیا تھا. تو یہ آیت نمبر 13 جو ہے 13, اس کے اندر پروردگار عالم نے اس جنگ بدر کا ایک ہلکا سا اسکیچ ہمارے سامنے پیش کیا. زین للناس حب الشہوات, اب اس کے بعد پھر ایک جنرل بات, اور اسی کے ذیل میں بہت سارے میسیجز موجود ہیں. مزین کر دیا گیا ہے, زینا للناس ہے لوگوں کے لیے, یعنی ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے, آراستہ کر دیا گیا ہے, بہت اٹریکشن ہے اس کے اندر. کس چیز کو؟ حب الشہوات. شہوات کہتے ہیں کوئی ایسی چیز کہ جس سے انسان کا دل بہت زیادہ لگا ہوا ہو, اس کو کہتے ہیں شہوات. یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس سے انسان کا دل بہت زیادہ لگا ہوا ہو, اس کو شہوات کہتے ہیں. اسی لیے خواہشات کو عام طور پر شہوات سے تعبیر کیا جاتا ہے, اس میں پرومیننٹ کر کے پھر جنسی خواہشات, وہ جو سیکشول جو انسان کا معاملہ ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, مگر وہ اس کا ایک مزداد ہے, نہ یہ کہ اسی کے اندر بات منحصر ہو گئی کہ بس یہی ہے, نہیں, وہ بھی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے, مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تمام جتنی بھی خواہشات ہیں ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خاص طور پر چھ چیزیں, زینا مزین کر دیا گیا ہے انسانوں کے لیے, حب الشہوات بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کا دل لگتا ہے اس دنیا کے اندر, اس میں خاص طور پر کیا کہ من النساء, مثلا خواتین کا جو معاملہ ہے مردوں کے لیے, مردوں کا جو معاملہ ہے خواتین کے لیے, جو اپوزٹ سیکس کے اندر ایک اٹریکشن موجود ہے اس کا تذکرہ, والبنین اور اسی طرح سے اولاد, اولاد چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں, اور اس کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک خاص اپروچ جو بیٹوں کے حوالے سے رکھی جاتی ہے, والقناطیر المقنطرہ اور اسی طرح سے جمع کیے ہوئے ذخیرے, کس چیز کے؟ من الذهب والفضه, ذهب کہتے ہیں سونے کو, فضہ کہتے ہیں چاندی کو, والخیل المسومہ اور اسی طریقے سے نشان لگائے گئے بڑے عمدہ قسم کے گھوڑے, والانعام اور مویشی, والحرث اور کھیتی, ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ ہے دنیا کی زندگی کی متاع, دنیا کی زندگی کا سامان. اچھا اب اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو کچھ چیزیں سمبولک بھی ہیں. ایک تو ہو گیا من النساء والبنین, یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ, اسی طرح سے سونے چاندی کے ذخیرے. یہ سونے چاندی میں منحصر کرنا مشکل ہوگا. سونا چاندی ایک سمبل ہے کہ جتنا بھی مال جس طرح سے بھی انسان جمع کرتا ہے, اب اس کے اندر آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں کہ مطلب بینک بیلنس کا جو کانسیپٹ ہے اس کی بھی بنیاد تو یہی ہے. ارلیئر جو گولڈ ریزرو کا کانسیپٹ تھا وہ بعد میں ریموو کر دیا گیا, ایک پورا جو اس کے اندر کانسپریسی ہے. لیکن جو بھی ہو, لیکن بہرحال جو مال کے حوالے سے جمع کرنا, چاہے وہ ڈالر ہو, چاہے یورو ہو, چاہے پاؤنڈ ہو, چاہے روپیہ ہو, کچھ بھی ہو, وہ سب کا سب اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. والخیل المسومہ, یہ جو گھوڑے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں, گھوڑا سواری کا جانور ہے, یعنی انسان اس کے اوپر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جتنے بھی دوسرے جو ماڈرن سورسز آ چکے ہیں, مینز آ چکے ہیں, کہ جس کے ذریعے سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے, اس میں گاڑی ہو, اس میں دوسری چیزیں ہوں, ہوائی جہاز ہوں, یہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. والانعام والحرث, اور انعام, انعام کہتے ہیں کیٹن کو, یہ جو مویشی جن کو انسان استعمال کرتا ہے, وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. والحرث, اور یہ حرث یعنی کھیتی, جو ایگریکلچر کے لیے انسان زمین کو پلو کرتا ہے, اس کے اندر سیڈ ڈالتا ہے, پھر اس کو اگاتا ہے, کلٹیویٹ کرتا ہے, جرمینیشن ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آپ اس کو سمبولک مانتے ہوئے دوسرے جو دوسرے سورسز جو اس کے اندر ایڈ ہوئے ہیں اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سب کا سب دنیا کی زندگی کی متاع ہے, یعنی دنیا کی زندگی کا سامان ہے کہ جس کو انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے, وہ اس کے لیے بہت زیادہ اپیلنگ ہے, اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے, اس کے اندر پرنسپلی کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر دیکھا جائے کہ کیا انسان کو واقعی یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے, کیا اس کو مثلا سواری کا جانور کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے, جانا چاہیے. خود اگر آپ معصومین کے حوالے سے دیکھیں, مولا کائنات کے پاس جو سواری کا جانور ہوتا تھا بہترین ہوتا تھا. اسی طریقے سے جو دوسری چیزیں, کیا معصومین نے یا انبیاء نے جنرلی اگر آپ دیکھیں تو شادیاں نہیں کی ہیں, کیا ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی, کیا ان کو اپنے بچوں سے محبت نہیں ہوتی تھی, ہوتی تھی. اس کے اندر پرنسپلی کوئی پرابلم نہیں, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہونی ہی نہیں چاہیے, کبھی نہیں کہا گیا. قرآن کی یہ اپروچ ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر کہیں پر بھی موناسٹیسزم کو پروموٹ کیا جائے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہاں پر بھی جو کہا گیا وہ کیا کہا گیا, کہ یہ مزین کیا گیا ہے, اس کے اندر ایک اپیل موجود ہے, اس کے اندر ایک انسان ایک اپنے دل کا میلان محسوس کرتا ہے, اس کا دل اس کی طرف جذب ہوتا ہے, ایک ابزارپشن وہ فیل کرتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. اگر یہ سارے کے سارے ایک لیجیٹیمیٹ پیرامیٹرز کے اندر ہوں, اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. جب یہ اپنے پیرامیٹرز کو کراس کرتا ہے معاملہ, تب گڑبڑ شروع ہوتی ہے. مثلا اگر حلال کے ذریعے سے انسان اپنے مال کو بنا رہا ہے تو اس میں اسلام کو کیا اعتراض ہے, اس کو حرج نہیں. وہ اپنے زکات خم سب نکال رہا ہے تو اسلام کو کیا اعتراض ہے, کہ اگر اس کے پاس تھوڑا مال زیادہ ہے کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ اپنی ریسپانسبلٹیز کو ساتھ ساتھ پورا کرے, اس کو سب کچھ نہ سمجھ لے کہ یہ ایک ٹیمپرری ایک ریلیشن ہے, ایک تعلق ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے دل میں ایک میلان رکھا ہے, کہ جو اس کا دل انکلائنڈ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے, اس حد تک صحیح ہے. اپنی ریسپانسبلٹیز کو پورا کریں, حلال مینز کے ذریعے سے اس کو حاصل کریں, اور اس کے بعد اسی کو سب کچھ نہ سمجھ لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کو سب کچھ سمجھ لیا جائے, پھر تو معاملہ اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتا جب اس کو سب کچھ مان لیا جائے. ذالک متاع الحیات الدنیا, جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے, ٹھیک ہے, اس دنیا کے اندر تم اس طرح سے اپنا گزارا کرتے ہو, کوئی حرج نہیں. واللہ عندہ حسن المآب, اور انجام کی بہتری اللہ کے پاس ہے. حسن مآب جو ہے, جو انجام جو بہتر ہونے والا معاملہ ہے, جو ہم کہتے ہیں خاتمہ بالخیر ہونا, کہ وہ جو معاملہ ہے جو انسان آخر میں کہ وہاں پر پروردگار عالم کے سامنے سرخرو ہو جائے اور کامیاب ڈکلیئر ہو جائے, کہ وہ جو کمال جو انسان کو حاصل ہونا ہے اس کے لیے ان تمام چیزوں کو وہ یوز کرے تو کیا کہنا, کوئی حرج نہیں. واللہ عندہ حسن المآب. قل, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے, یہ تو تمہارے پاس ہے, یہ تو تم کو سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ مثال کے طور پر کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اپوزٹ سیکس کے اندر اٹریکشن ہوتا ہے, یا مال کمانا جو ہے اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے, یا مثال کے طور پر سواری بہت اچھی ہو تو بہت مزہ آئے گا, یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کی خواہشات کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے, اس کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں. قل, اے حبیب ان سے کہیے, اؤنبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں بتاؤں جو اس سے بھی بہتر ہے, یعنی جو تم کو سمجھنا ضروری ہے, جس کی طرف تمہاری اگر توجہ نہیں ہوگی تو تم کچھ مس کر دو گے. قل, اے حبیب ان سے کہیے, اؤنبئکم, کیا میں تمہیں بتاؤں, بخیر من ذالکم, جو اس سے بہتر ہے, للذین تقوا, ہاں وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, جنہوں نے کنٹرول پیدا کیا, بات تو ساری یہی ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں موجود، کنٹرول تمہارا کتنا ہے اس کے اوپر. للذین تقوا عند ربہم، جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، وہ کنٹرول جس پر بات کئی دفعہ ہو چکی ہے، ان کے لیے کیا ہے کہ جنات تجری من تحت الانہار. اب تین چیزیں آ گئی، یہاں پر چھ بیان کی گئی، ان چھ کے مقابلے میں یہ تین کے جو دائمی ہیں. للذین تقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار، وہ لوگ کے جو تقوی اختیار کریں ان کے رب کے پاس ان کے لیے وہ جنتیں ہیں، وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یعنی وہ ایور گرین ہے. خالدین فیہا، اور پھر اس کے اندر کوئی ٹیمپرری اکوموڈیشن نہیں ہے، پرماننٹ ہے. خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. فیہا و ازواج مطہرہ، اور ان کے جوڑے جو پاکیزہ جوڑے ہیں، یعنی جو ان کے اسپاؤز ہیں جو ان کے ساتھ وہاں پر جن کی زندگی وہاں گزرے گی، کہ وہ بالکل پاکیزہ ہیں، وہاں پر کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی مرضی جو ان کو حاصل ہوگی اس کے مقابلے پر تو کوئی چیز نہیں آ سکتی. یعنی یہ جو کہا جائے گا کہ نہیں واقعا میں ان سے راضی ہوں، تو یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ تو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں جو عام طور پر مولا کا وہ جملہ جو بہت مشہور بھی ہے کہ مالک میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی، جہنم کے خوف سے نہیں کی، بلکہ تجھے عبادت کا اہل پایا تو میں نے تیرے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا. یہ جو ایک معاملہ ہے کہ جہاں پر انسان جنت اور جہنم سے بھی بالاتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے ایک عام عوام جو ہے انسان ہے مومن بھی ہے، تو بھی اگر وہ جنت کو اپنا ٹارگیٹ قرار دیتا ہے تو کوئی برا نہیں ہے معاملہ، لیکن جہاں مرضی حاصل ہو جائے خدا کی وہاں پھر جنت تو خود بخود حاصل ہو جائے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہے گا. لیکن یہ جو معاملہ ہے سب سے بڑا کہ ورضوان من اللہ، جو ایک اور جگہ پر خدا نے کہا بھی کہ ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی جو رضا حاصل ہوگی وہ تو سب سے بڑھ کر ہے، اکبر ہے، اس کے مقابلے پر تو کوئی دوسری نعمت نہیں آ سکتی چاہے وہ جنت کی ہو. واللہ بصیر بالعباد، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بصیر ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا ان کا عقیدہ ہے، کس طرح سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں. الذین یقولون، یہ وہ ہیں جو صاحبان تقوی. اب واپس ذرا اس کو پیچھے سے لنک کرتے چلیے گا، دنیا کا معاملہ کیا ہے، وہ چھ چیزیں یہاں پر گنوا دی گئیں. میں پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ پہلے دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا جو پچھلی آیت کے اندر بات گزر چکی ہے، مال اور اولاد، اور پھر یہاں پر اس کو تفصیل کے تحت چھ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کیا میں اس سے بہتر تم کو چیز بتاؤں، اے حبیب ان سے کہیے کہ کیا میں بہتر بتاؤں کہ بہتر کیا ہے. جو صاحبان تقویٰ ہیں، تقویٰ کا مطلب وہی کنٹرول ڈیولپ کرنا، کہ دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں جتنا جس کے پاس ہے اس کو وہ کس طرح سے کنٹرول کر کے لے کر آگے بڑھتا ہے. جتنا کنٹرول ہے اتنا تقویٰ ہے. اب وہ تقویٰ کے ساتھ جو اس دنیا سے گزر جائے، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، تقویٰ کے ساتھ وہ گزر جائے، اب اس کے لیے کیا ہے اس سے بہتر چیز، اور وہ کیا ہے؟ وہ تین چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، جس کے اندر جنت کی بات آئی، اس میں ہمیشہ رہنے کی بات آئی، اس کے اندر جو ان کے وہاں پر جو جنت کے اندر جو زندگی کے شریک ہوں گے، جو پارٹنرز ہوں گے، ان کی پاکیزگی کا تذکرہ آیا، اور کہا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ان کو حاصل ہو جائے گی. وہ رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. اب اس کے بعد ان کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ یہ جو تقویٰ والے ہیں ان کی کیا صفتیں ہیں. یہ ہم نے کہا کہ وہ تقویٰ والے ہیں، مگر وہ تقویٰ والے کیا کرتے ہیں، یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں کہ تقویٰ جن کے اندر ہوتا ہے ان کی کچھ صفتیں ایک جگہ پر بیان ہوئی ہیں، کچھ صفتیں دوسری جگہ پر بیان ہوئی ہیں، کچھ صفتیں تیسری جگہ پر بیان ہوئی ہیں. مثلا آپ کو اگر یاد ہو تو سورہ بقرہ جہاں سے آغاز ہوا تھا وہیں پر بات آئی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہہ کے پوری صفات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہاں پر دیکھیے کیا صفتیں بیان ہو رہی ہیں. الذین یقولون، یہ صاحبان تقویٰ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں، جن کی دعا یہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، ہم تو یقیناً ایمان لا چکے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، مالک ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے. یعنی اب یہ جو جملہ ہے وہ فقط جملہ نہیں ہے، یہ جملہ دل سے نکلتا ہے. یعنی یہ جو صاحبان تقویٰ ہیں پھر ان کے دل سے یہ جملہ نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں مالک ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، فاغفر لنا ہماری مغفرت کر دے، بخشش کر دے، ذنوبنا گناہ تو ہم سے ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر ہیں تو گڑبڑ تو ہو جاتی ہے. وہ چھ چیزیں جو مزین کی گئی ہیں، وہ جو ہمارے لیے اپیلنگ ہیں، اسی کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مرحلہ ایسا ہوتا ہے کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو مگر کہیں پرابلم ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے معاملہ. اے مالک تو ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جو آگ کا عذاب ہے، نار یعنی آگ، عذاب آگ کا عذاب، وقنا ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، ہم تو تجھ پر ایمان لائیں. اب دیکھیے ان کی صفتیں کیا شروع، یہ تو دعا ہو گئی، اب صفتیں آ رہی ہیں. الصابرین، یہ صبر کرنے والے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے، والصادقین، اور یہ سچ بولنے والے. آسان نہیں ہے، یعنی سچ بولنے کو یہاں پر تو بیوقوفی مانا جاتا ہے کہ اگر انسان سچ بول رہا ہے، مگر ایسے میں انسان سچ بولے کہ جہاں پر واقعا اس کا سچ بولنے میں نقصان ہو سکتا ہے، جھوٹ بولنے میں بڑے مزے سے فائدہ ہو سکتا ہے. تو ایک جملہ کسی کا تھا کہ اگر آج کے زمانے میں، یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، سچی بات یہ کہ یہ ہر دفعہ اسی طریقے سے ہوتا رہا ہے کہ اگر آپ زور سے جھوٹ بولیں تو سب لوگ مان لیتے ہیں، آہستہ سے سچ بولیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. الصابرین والصادقین، پہلی صفت یہ صبر کرنے والے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے، اسٹیڈ فاسٹنیس کا مظاہرہ کرنے والے. والصادقین، اور یہ سچ بولنے والے. والقانتین، اور یہ اطاعت کرنے والے، یہ خوف خدا کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اطاعت کرنے والے، فالو کرنے والے. والمنفقین، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، اور یہ سحر کے وقت جاگ کر استغفار کرنے والے. اور یہاں پر جو یہ مستغفرین بالاسحار ہے، اس کے اندر خاص ہائی لائٹ کیا گیا ہے نماز شب کو، کہ نماز شب یا تہجد کی جو نماز ہے 11 رکعت کا، یہ ان سے نہیں چھوٹتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ لوگ چھوڑتے ہیں. اسی لیے عام طور پر یہ ماہ مبارک رمضان کے اندر یہ حدیث پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے کہ جس کے اندر بالکل اگر آپ دیکھیں تو وہ جو درود کی جو آیت ہے وہ والا انداز ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین و علی المستغفرین بالاسحار، کہ یقیناً اللہ اور اس کے ملائکہ رحمت نازل کرتے ہیں کن لوگوں کے اوپر، جو سحری کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی، والمستغفرین بالاسحار، اور وہ کہ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. وہ جو فجر کی نماز سے تقریباً آپ سمجھیں کہ آدھے گھنٹے پہلے کا جو ٹائم ہے، وہ ٹائم اور دوسرا ٹائم ایک برابر نہیں ہو سکتا. یعنی دن کے اندر ایک انسان عبادت کرتا ہے، مستحب عبادت کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر جو عبادت رات کی ہے اور رات کے اندر بھی وہ ٹائم جو فجر سے بالکل لگا ہوا ہے، جو فجر کی نماز کا جب اذان کا ٹائم ہونے والا ہے اس سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے کا جو ٹائم ہے، یہ ایکسلنٹ ٹائم ہے خصوصیت کے ساتھ نماز شب پڑھنے کے لیے. آپ عام دعا کوئی بھی پڑھیں، نماز شب ہو یا کوئی دعا ہو، ویسے ہی آپ پڑھیں، اور اس وقت اگر آپ پڑھیں تو اگر آپ چار پانچ دن چھ دن بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کا جو ڈفرنس ہے وہ آپ محسوس کریں گے. اور عام طور پر خواتین اس چیز کے اندر زیادہ آگے ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں پر یہ پانچ صفتیں بیان کی گئیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جو مصاحبان تقوی کی جو بات ہو رہی ہے ان کے اندر یہ پانچ صفتیں موجود ہوتی ہیں، یہ صبر کرنے والے، یہ جلدی سے گیو ان نہیں کر دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا پرابلم آیا تو ریزسٹنس ہی کوئی نہیں ہے، نہیں، یہ اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں. ونس جب ان کا ٹارگٹ صحیح ہے، وہ اینالائز کر چکے ہیں کہ کام صحیح ہے، تو اب اس کے بعد پھر یہ لوگ گیو ان نہیں کر دیتے ہیں فوراً سے، وہ آگے بڑھتے ہیں. وہ صادقین، اور یہ سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ ان کے پاس نہیں ہوتا. والقانتین، یہ اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. اپروچ بھی ان کی وہ ہوتی ہے کہ جو ان کا مولا چاہتا ہے، جو ان کا خدا ان کو بیان کرتا ہے، جو پیغمبر کے ذریعے سے آیا ہے، جو مولا کے ذریعے سے آیا ہے، جو زمانے کے امام کی طرف سے آیا ہے، وہ اس لائن کو فالو کرتے ہیں. والمنفقین، اور یہ خرچ بھی کرتے ہیں، یہ کنجوس نہیں ہوتے، یہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور پھر یہ سحر کے وقت استغفار کرنے والے، جس میں نرس کی کہ نماز شب جو ہے وہ خاص ایک اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. والملائکہ، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں، فرشتے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں قائماً بالقسط، کہ اللہ قیام بالقسط کرتا ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ عدل کرنے والے ہیں. قسط کا مطلب ہے عدل، عدل کرنا، وہ ظلم نہیں کرتا. لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو گواہی کے طور پر، گواہی کے عنوان سے پروردگار نے خود اپنا تذکرہ سب سے پہلے کیا کہ اللہ گواہی دیتا ہے. تو عام طور پر گواہی تو کسی اور کے بارے میں ہوتی ہے، گواہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا کوئی مقدمہ چل رہا ہو تو ہی گواہی آئے. گواہی کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم خود اس بات کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو اگر میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کسی اور کو پتا ہو نہ ہو، مجھے تو پتا ہوتا، مجھے ہی نہیں معلوم ہے. جو تم اگر کہو کہ مثلا کوئی اور بھی میرا شریک ہے، تو اگر میرے ساتھ شریک ہے تو مجھے تو معلوم ہو، مجھے بھی نہیں معلوم ہے. ایسی کون سی بات جو تم مجھے بتا رہے ہو جو مجھے خود نہیں پتا ہے. اللہ گواہی دیتا ہے، یعنی اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اور دوسری بات، ملائکہ، ملائکہ بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں، یعنی ملائکہ جو آرڈرز لے رہے ہیں سارے کے سارے وہ پروردگار سے لے رہے ہیں. کوئی دوسرا خدا ہوتا تو انٹرپٹ کرے، کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اپنی ملائکہ کی کوئی فوج لائے، کوئی دوسرا خدا ہو تو ملائکہ اس کی بات کو بھی مانے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. وہ اولو العلم ہے، اور جو صاحبان علم ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور صاحبان علم میں یہاں پر انبیاء، ائمہ، اولیاء، صلحاء، یہ سب آ جائیں گے، یعنی جن کے پاس علم ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. آخر میں تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان بھی ہے وہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ گواہی جو ہے وہ اسی تسلسل کے اندر ہے کہ مثلا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی الحمدللہ اب اتنا علم آ چکا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مگر جو اس کے اعلیٰ ترین جو مصادق ہیں وہ انبیاء اور ائمہ اور اولیاء وغیرہ. اور قائماً بالقسط، تو یہاں پر تین گواہیاں ہیں، نہیں تین گواہوں کا تذکرہ ہے، اللہ، ملائکہ، صاحبان علم. اور اس کے بعد جو گواہی ہے وہ دو چیزوں کے بارے میں، ایک ہے اللہ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، the oneness of almighty اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. اور دوسری چیز قائماً بالقسط کہ اللہ عدل کرنے والا ہے. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے کہ اس میں پروردگار عالم کے عدل کا تذکرہ اتنی صراحت کے ساتھ ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ ہے کہ قائماً بالقسط، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ عدل کرتا ہے، جو ہمارے اصول دین کے اندر بھی شامل ہے. اسی لیے علامہ نیشاپوری جو غرائب القرآن کے مصنف ہیں اور شیعہ نہیں ہیں، اہل سنت سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے یہاں پر بہت وضاحت کے ساتھ اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں کہ عدالت جو ہے وہ پروردگار عالم کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے. یعنی میں اپنے الفاظ میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، تفصیلی عبارت ہے ان کی، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو فصل الخطاب کے اندر علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے، مگر خامہ کا ابھی اس کو عبارت پڑھ کر دو چار منٹ اس کے اندر نکل جائیں گے. خلاصہ کلام یہ کہ عدل یا عدالت جو ہے اس کا واضح تذکرہ ویسے تو کئی آیتوں کے اندر ہے، مگر یہاں اس گواہی کے ساتھ پروردگار عالم نے اسے بیان کیا ہے، لا الہ الا ہو، اور پھر آگے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، العزیز الحکیم، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ زبردست ہے، ناقابل شکست ہے، غالب ہے، صاحب عزت ہے، ایسی قدرت کے جس کے اوپر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا، اور حکیم بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. یہ حکمت کے ساتھ اپنی قدرت کو استعمال کرنا خود عدالت کا مطلب دیتا ہے، حکمت کے ساتھ اپنی قدرت کو استعمال کرنا. یعنی اگر آپ دیکھیں جو پہلے کہا گیا وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ قائماً بالقسط ہے، یہ دونوں باتیں آئیں. اسی کو سمیٹ کر جو بیان کیا گیا تو اس ایک جملے کے اندر کہ لا الہ الا ہو، یہ تو وہی بات ہو گئی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے اور حکیم ہے، یہ خود عدالت کی طرف لے جاتا ہے معاملہ کہ پروردگار عالم غالب ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، مگر وہ حکمت کے ساتھ اپنی قدرت کو استعمال کرتا ہے، وزڈم کے ساتھ. ایز اے ریزلٹ دا نتیجہ جو آپ کے سامنے آئے گا، جو اس کا کنکلوژن آئے گا، وہ جسٹس آئے گا کہ پروردگار عالم عادل ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. یہ بہت مشہور آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جو بہت مشہور ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، باقی دین کے نام پر دو نمبر چیزیں بہت موجود ہیں، لیکن دین جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور اس میں بھی علامہ نیشاپوری نے اس کے اوپر یہ تبصرہ کیا کہ جو دین کی جو اساس ہے وہ وہی ہے کہ خدا کا ایک ہونا اور اس کا عادل ہونا، جو پہلے پروردگار عالم نے بیان کر دیا کہ خدا خود گواہی دیتا ہے، اب اس کے بعد بیان کر رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، باقی جو بھی ہے وہ کاپیز ہو سکتی ہیں، وہ فیبریکیشن ہو سکتا ہے، اس کے اندر دو نمبر ہو سکتا ہے مال، لیکن جو اصل جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام. وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اختلاف نہیں کیا اہل کتاب نے مگر یہ کہ علم آنے کے بعد، اور یہ جو انہوں نے گڑبڑ کی ہے اس کا ریزلٹ بغیم بینہم، جو آپس میں ان کی جو پرابلمز ہیں حسد کی وجہ سے، اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا. یہیں سے انشاءاللہ پرسوں واپس بات کو آگے بڑھائیں گے، آیت نمبر 19 آن ورڈس انشاءاللہ. اس پروردگار عالم آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے.